تمام سے مرحوم شبیر علی خان صاحب کے لیے السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الباري الصمد الذي بمشيئته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات بر محمد وعلى
محمد
سورة مبارک الحديد قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے پارہ 27 ہے آیت 25 جس کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی دعا ہے کہ مالک دو جہاں مرحوم شبیر علی خان صاحب کے درجات بلند فرمائے ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے ان کی اولاد اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرمائے اور مرحوم کو روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے اسی کے ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ جو لوگ بھی اس عزا خانے کے خدمات انجام دے رہے ہیں مالک دو جہاں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس ذکر خیر کو خاتون من محشر کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور ان حضرات کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے اور تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے درود پڑھ لے محمد و آل محمد سورہ مبارک الحدید کی اس آیت میں تمام پیغمبروں کا تذکرہ ہے کسی ایک نبی کا نہیں تمام پیغمبروں کا تذکرہ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا وانزلنا معهم الكتاب والميزان ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری ليقوم الناس بالقسط تاکہ تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں تو قیام عدل معاشرے کی اتنی اہم ضرورت ہے جس کی خاطر تمام پیغمبروں کو بھیجا گیا اور ان تمام پیغمبروں نے معاشرے کی ہر مخالفت کو برداشت کیا ہر ظلم کو سہ لیا تاکہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچ جائے عدل انسانی زندگی کے اہم ترین ضرورت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انہو عدل عدلا وہ ذات واجب کمال عدل ہے اور اس نے عدل ہی کی بنیاد پر اس کائنات کو پیدا کیا اور تیسرے پارے میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے قدرت نے کہا یا ایہا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. اے بنی نوع انسان، تم اپنے اس مہربان پروردگار سے کیسے رخ موڑ سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے نظام حیات میں اعتدال قائم کیا. ایک انسان بھی اس کے نظام کائنات پر غور کیا جائے، اس کے اندر کی دنیا پر غور کیا جائے. ایک دنیا ہماری باہر کی ہے اور ایک دنیا ہمارے اندر بس رہی ہے. مولا کائناتی کا ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں. مولا فرماتے ہیں، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا ایک چھوٹا سا جسم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ وفیک انت والعالم الاکبر، تیرے اندر ایک بہت بڑی دنیا پوشیدہ ہے. اے انسان، اپنی دنیا کو بھی دریافت کر اور اس ذات کو بھی پہچان جس نے اس دنیا کو بھی پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو بھی، تاکہ تیرا سر جھکے تو اسی کی بارگاہ میں جھکے اور اس اعلان کے ساتھ جھکے کہ وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ صرف اس ذات واجب کے لیے کیا کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا. یہ انسان کی جبین اتنی معزز ہے کہ نہ دریا کے آگے جھکے، نہ سمندر کے آگے جھکے، نہ آگ کے آگے جھکے، نہ اسنام کے آگے جھکے، کسی شے کے آگے نہ جھکے. یہ پیشانی اللہ نے بہت معزز رکھی ہے. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے انسان کو معزز بنایا، ہم نے اسے خشکی اور تری میں سواری فراہم کی. تو یہ انسان اپنی مقصد تخلیق کو بھی پہچانے، ذات واجب کو بھی پہچانے. اور تمام پیغمبروں کی بعثت کی غرض یہی تھی کہ انسان کو اس کے رب سے نزدیک کر دیا جائے، انسانی معاشرے میں عدل کا نظام قائم کر دیا جائے. انسان غور کرے، یہ عدل اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یہ عدل اپنے رسول کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یہ عدل اپنے امام کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یہ عدل جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سوسائٹی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان کسی دفتر میں ملازم ہے تو اپنے باس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کسی کارخانے کا فیکٹری کا باس ہے تو اپنے ملازمین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کسی گھر کا سربراہ ہے تو افراد خانہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے اعضاء و جوارے کے ساتھ ہونا چاہیے. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کا وہ مشہور فرمان کے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے ہر انسان پر کچھ حقوق رکھے، ان حقوق کی ادائیگی اسے کمال اور رفعت کی منزل تک پہنچانے والی ہے. فرماتے ہیں دیکھو، باپ کا بیٹے پر ایک حق ہے تو بیٹے کا باپ پر بھی حق ہے، شوہر کا زوجہ پر حق ہے تو زوجہ کا شوہر پر بھی حق ہے، استاد کا شاگرد پر حق ہے تو شاگرد کا استاد پر بھی حق ہے، حاکم کا محکوم پر حق ہے تو محکوم کا حاکم پر حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، دوست کا دوست پر حق ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ دیکھو، تمہارے اعضاء و جوارے کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہاری آنکھوں کا تم پر ایک حق ہے، تمہارے کانوں کا تم پر ایک حق ہے، تمہارے زبان کا تم پر ایک حق ہے، تمہارے اعضاء و جوارے کا تم پر ایک حق ہے، تمہارے ہاتھوں کا ایک حق ہے، تمہارے پیروں کا ایک حق ہے، تمہارے دل و دماغ کا تم پر ایک حق ہے. ان حقوق کی ادائیگی کرو گے تو رب کی بارگاہ میں منزلت حاصل کرتے چلے جاؤ. پھر ایام میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ چند باتیں اس عدل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور آج کے مجلس میں چونکہ اسال ثواب ہے، مرحوم شبیر علی خان صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ مالک کے دو جہاں انہیں اگلی زندگی میں اپنی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے. غور کیجئے گا، قدرت نے بعض باتیں اور خاص طور سے ام طاہری نے بعض باتیں بڑے آسان طریقے سے ہمیں سمجھائی. جانے والے کے بارے میں انسان کے دل کا غمگین ہو جانا، اداس ہو جانا، خصوصاً شبیر علی خان صاحب جو ایک نیک انسان، پاکیزہ انسان تھے، بڑی خوبیوں کے انسان تھے، مالک دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. غور کیجئے گا، جانے والے کا دکھ لازمی ہے اور اولاد کو اپنے باپ کا کیسے غم نہ ہوگا. لیکن ایک بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب بھی آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں ہیں اور کے درمیان چار دعائیں. پہلی تکبیر کے بعد آپ گواہی دیتے ہیں توحید و رسالت کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دوسری تکبیر کے بعد درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کے اہل بیت طاہرین پر اور ابراہیم و آل ابراہیم پر. تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کے لیے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پالنے والے تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. چوتھی تکبیر کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں، جو دعا کیا ہے، اللہم اغفر لہذا المیت. اگر آپ مختصر نماز پڑھنا چاہیں تو اتنا کہہ دینا کافی ہوگا، لیکن آپ پڑھتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول به. اے پالنے والے، یہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے یہ تیرے ایک بندے کا ہے، یہ بھی ایک بندے کا بیٹا تھا اور وہ بھی تیرے ایک اور بندے کا بیٹا تھا. اگلا فقرہ کیا ہے، نزل بک وانت خیر منزول به. اے پالنے والے، یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور تو اس کا بہترین میزبان ہے، بہترین میزبان ہے. اب غور کیجئے اس فقرے میں کتنی بلاغت ہے، کیسی فصاحت ہے. انسان کہیں بھی جائے، اگر اس کا میزبان کریم النفس بھی ہے اور صاحب اختیار بھی ہے، تو ہر ممکن کوشش کرے گا اپنے مہمان کو آرام سے رکھوں. دنیا بھر کی جانی پہچانی بات ہے، میں آج آپ کے یہاں آیا، آپ نے میرے لیے بہترین انتظام کیا، اس ایئرپورٹ سے لینے گئے یہاں پر، مجھے بہت اچھا فلیٹ دیا، بہت اچھی جگہ دی، بہت آرام دہ بستر دیا، ہر چیز فیسلٹیز فراہم کر دی، فریج دے دیا، اس میں ہر چیز بھر دی، کچن بتا دیا جس میں ہر چیز موجود. دنیا بھر میں ایسے ہی ہے، اگر میزبان شریف النفس کریم النفس بھی ہو اور صاحب اختیار بھی ہو، تو ہر ممکن کوشش کرے گا اپنے مہمان کو آرام سے رکھنے کی. اگر کریم النفس ہے اور اس کے اختیارات نہیں، تو آرام پہنچانا چاہے گا مگر اختیارات محدود ہونے کی بنا پر اتنا آرام نہیں پہنچا سکے گا جتنا چاہتا ہے. لیکن اگر کریم النفس بھی ہو اور صاحب اختیار بھی ہو، تو وہ چاہے گا بھی کہ میں اپنے مہمان کو زیادہ زیادہ آرام سے رکھوں، اور چونکہ اس کے وسائل فراواں ہیں اس لیے وہ پورا آرام پہنچائے گا. تو ہم نے ساری دنیا میں یہ بات پہچانی کہ اگر میزبان کریم النفس بھی ہو صاحب اختیار بھی ہو، تو اپنے مہمان کو ہر ممکن طریقے سے آرام سے رکھے گا. اب جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو قدرت سے کہتے ہیں، اے پالنے والے، یہ بندہ کل تک ہمارا مہمان تھا، آج سے تیرا مہمان ہے. کل تک ہم اس کے میزبان تھے، آج سے تو اس کا میزبان ہے. اے پالنے والے، کل تک ہم اس کا خیال رکھنے والے تھے، آج سے تو اس کا خیال رکھنے والا ہے اور تو بہترین میزبان ہے. اور اے میرے مالک، ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ میزبان اگر کریم النفس بھی ہو اور صاحب اختیار بھی ہو، تو اپنے مہمان کو زیادہ زیادہ آرام سے رکھتا ہے. اے میرے مالک، تجھ سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے، تجھ سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے، تجھ سے زیادہ صاحب اختیار کون ہو سکتا ہے. اے میرے مالک، اس مہمان کو تو اپنی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمانا، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دینا. درست پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تو اس فقرے میں در حقیقت ان کے ورثہ کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ دیکھو، پریشان مت ہونا، کل تک تم اس کے میزبان تھے، اب رب اس کا میزبان ہے. کل تک تم اس کو آرام پہنچانا چاہ رہے تھے، اب وہ اسے خصوصی آرام پہنچانا چاہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے مومن جس نے آل محمد کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، قبر کے سپرد کر دیا جاتا، ورثہ چلے گئے، اہل خاندان چلے گئے، قبر میں اتارنے والے چلے گئے، اب اس کی قبر میں ایک ایسا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ قیامت تک جنت کی نعمتوں کا کچھ حصہ اس سے ملنے لگتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کے لیے قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے, ایک باغ ہے. اور پھر وہی بات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی, مولا کے کلمات کے لیے کہا گیا ہے کہ کلام الامام امام الکلام. امام کو یہ ارشادات ہیں, وہ دنیا کے ہر گفتگو کے امام. مولا فرماتے ہیں اسی موت حوالت حیات کے حوالے سے, فرماتے ہیں بندگان خدا تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہاری اس محدود سی زندگی کے لیے کتنا سامان کر دیا. آفتاب کو تمازت دے دی, مہتاب کو خنکی دے دی, ستاروں کو چمک دے دی, دریاؤں کو روانی دے دی, سمندروں کو تغیانی دے دی, روز و شب کا نظام قائم کر دیا, پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دی, پھولوں میں خوشبو پیدا کر دی. اس کائنات میں تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی, نظام تنفس کے لیے شفاف ہوا کی ضرورت تھی, زندگی کے لیے پانی کی ضرورت تھی, غذاؤں کی ضرورت تھی, اجناس کی ضرورت تھی, میووں کی ضرورت تھی, جانوروں کی ضرورت تھی, ہر وہ شے جس کی تمہیں ضرورت تھی اس نے پہلے پیدا کر دی, پھر انسان کو پیدا کی. تم اللہ فرماتے تم نے کبھی غور کیا کہ جس اللہ نے تمہاری 60-70 سال کی 80 سال کم و بیش کی زندگی کے لیے اتنا سامان کر دیا, اس نے تمہاری دائمی زندگی کے لیے کتنا سامان کر رکھا ہوگا. مالا عین رأت, وہاں کی نعمتوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ دلوں نے اس کا تصور کیا ہے, لیکن ایک جامع فقرہ قرآن نے کہہ دیا کہ فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ بہ الاعین, اس اگلی زندگی میں بندے مومن کے لیے ہر وہ شے ہوگی جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے, جس سے دل کو لذت ملے. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. اور نہایت خوش قسمت ہے وہ انسان جو آل محمد کی ولا سے سرشار ہو, اس سے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات, جن کے لیے خود قدرت کا ارشاد ہے. ہماری کتابوں میں بھی, برادر اہل سنت کی صحیح ستہ میں بھی جملہ موجود ہے کہ مالک دو جب پنجتن چادر کے نیچے جمع ہوئے تو مالک دو جہاں نے بزم ملکوت کے مرش مقرر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتها اولائی الخمسہ الذین ہم تحت القسم. مالک دو جہاں بزم ملکوت کے مقرب فرشتوں سے مخاطب, اے میرے بزم ملکوت کے مقرب فرشتوں, یہ پانچ ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں, ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی, نہ سمندر ہوتے نہ ان کی تغیانی ہوتی, نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی, نہ مہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی, نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی, نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی, نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی, نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی, کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی. ان الفاظ پر غور کریں تو محسوس ایسا ہوگا کہ قصیدہ ہے جو مالک دو جہاں پڑھ رہا. ہماری محافل میں بھی قصیدے پڑھے جاتے, ہر وہ شاعر جو خلوص دل کے ساتھ آل محمد کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے, اس کے دل کی تمنا یہ ہوتی کہ میرا یہ قصیدہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو کہ فرش سے چلے عرش پر پہنچے. کائنات میں واحد قصیدہ ہے جو پہلے عرش پر پڑھا گیا اور وہاں سے فرش پر سید عالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. ہم اس قصیدے کو اپنی زبان میں حدیث قصہ کہتے ہیں, مگر یہ وہ قصیدہ ہے جس کا پڑھنے والا خدا ہے, پہلے سننے والے فرشتے ہیں, اور جس کی بارگاہ میں پیش کیا گیا وہ خاتون جنت انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کرام. وہ فاطمہ زہرا جن کے لیے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان مقدس برادران اسلامی کی معتبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر صرف وہی حدیث ہوتی اور کوئی حدیث نہ ہوتی تو وہی کافی تھا. الریاض النظرا فی احوال الاشرۃ المبشرہ برادر اسلامی کی بڑی معروف کتاب ہے جو اشرۂ مبشرہ کے حالات میں لکھی گئی. لیکن کتاب کا نام ہے الریاض النظرا فی احوال الاشرۃ المبشرہ. یہ ریاض النظرا کتاب ہے اور یہ اشرۂ مبشرہ کے حالات, اس میں حدیث موجود. سرکار کیا فرماتے, لولا علی لما کان لفاطمۃ کفوا آدم و مندون, اگر علی دنیا میں نہ آتے تو میری بیٹی فاطمہ اتنی بلند مرتبہ ہے, اتنی عظیم القدر ہے, اتنی جلالت شان کی مانزل ہے کہ اگر علی دنیا میں نہ آتے تو اس کا کوئی شریک زندگی نہیں ہو سکتا تھا آدم سے لے کے آج تک کے انسان. غور کیجیے یہ جملہ کون کہہ رہا ہے, یہ جملہ اس ذات والا صفات کی زبان سے نکلا ہے جس کے بارے میں قدرت کا ارشاد ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے, یہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا. گویا زبان پیغمبر کی ہوتی ہے, فرمان پروردگار کا ہوتا. اور یہ وہ نبی کہہ رہا جس کے لیے سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات پر گواہ بنایا ہے, پوری کائنات پر گواہ بنایا ہے. تو جو پوری کائنات پر گواہ ہے وہ آدم کا علم بھی جانتا ہے, نوح کی صفت بھی جانتا ہے, ابراہیم کی خلت بھی جانتا ہے, موسیٰ کی شجاعت بھی جانتا ہے, عیسیٰ کو زہد و تقویٰ بھی جانتا ہے, یوسف کا جمال بھی جانتا ہے, سلیمان کا کمال بھی جانتا ہے. وہ نبی پوری کائنات پر نگاہ رکھنے والا وہ کہہ رہا کہ اگر علی دنیا میں نہ آتے تو میری بیٹی اتنی بازمت ہے کہ اس کا کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول سے عرض کرے, اللہ کے رسول حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں انبیاء ہیں, مرسلین ہیں, ہادیان برحق ہیں, خاصان خدا ہیں, تو کیا ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی بیٹی کا شریک حیات بن سکے؟ اے اللہ کے رسول, کیا آدم اپنے علم کے باوجود, کیا نوح اپنی صفت کے باوجود, کیا ابراہیم اپنی خلت کے باوجود, کیا موسیٰ اپنی شجاعت کے باوجود, کیا عیسیٰ اپنے زہد و تقویٰ کے باوجود اس قابل نہیں تھے کہ فاطمہ کا شریک حیات بن سکے؟ تو حضور کا جواب یہی ہوگا کہ یقیناً میری بیٹی اتنی باعظمت ہے کہ اس کا شوہر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم کا علم بھی ہو, نوح کی صفت بھی ہو, ابراہیم کی خلت بھی ہو, موسیٰ کی شجاعت بھی ہو, عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی ہو, یوسف کا جمال بھی ہو, سلیمان کا کمال. اسی لیے اگر شہزادی کی تعریف میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شریک حیات نہیں ہو سکتا, تو مولا کے لیے سارے انبیاء کی فضیلتوں کو یوں جمع کر دیا اسی ریاض النظرہ میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ ویلا نوح فی صفوتہ ویلا ابراہیم فی خلتہ ویلا موسیٰ فی حیبتہ ویلا عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. سرکار فرماتے ہیں جو شخص بھی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے, جو نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے, جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے, جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے, جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے, اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری انچے خوبہ ہمیں دارن تو تنہا دار. سارے انبیاء کی صفات کا مظہر کامل مولا کائنات حلال مشکلات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. یہ مجلس چونکہ شہزادی کون ہیں ان کے, شہادت کی مناسبت سے رکھی گئی انشاءاللہ مجلس میں اس کا ذکر آتا رہے گا. غور کیجئے گا کیا عظیم منزل ہے شہزادی. ایک فقرہ ہے سیاستہ کے اندر موجود ہے, ہماری کتابوں میں تو موجود ہی ہے برادر علیہ سنت کی, سیاستہ کے اندر موجود. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی بہت بڑی حاجت درپیش ہوتی تھی سرکار دو عالم سے, حاجت اتنی سخت ہوتی تھی کہ ہم سوائے حضور کے کسی سے کہہ نہیں سکتے, اور اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہم چاہتے تھے یہ ہماری درخواست رد نہ ہو, حاجت بہت بڑی اور یہ ایسی ناگزیر کہ ہماری درخواست رد نہ ہو, تو ہم جاتے تھے حضور سے درخواست کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ, آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ. راوی کہتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے شہزادی کے حوالے سے پیغمبر کی خدمت پہ کوئی درخواست پیش کی ہو اور وہ رد ہو گئی ہو اور وہ رد ہو گئی. اس لیے مجھے یقین ہے کہ کوئی بندے مومن رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت شہزادی کے حوالے سے پیش کرے, کوئی بڑی حاجت ہو دو رکعت نماز پڑھیں, سجدے میں جائیں, رب سے التجا کریں, کہیں پالنے والے تجھے شہزادی کون ہے ان کا واسطہ. جس طریقے سے پیغمبر کے دربار سے کبھی کسی شخص کی ایسی حاجت نہیں رد ہوئی جس میں بی بی کا حوالہ دیا گیا, مجھے یقین ہے کہ جو مومن بھی شہزادی کے حوالے سے رب کے بارگاہ میں التجا کرے گا اسے ضرور اس کا مدعا حاصل ہوگا. اس لیے کہ آج دین کا جو چراغ زندہ ہے وہ بی بی کے اولاد کی قربانیوں کی بنا پر زندہ, بکھرے گلے ریاض پیغمبر کہاں کہاں. عزیزان محترم, انسان کبھی غور کرے کہ کتنی سخت وہ منزل ہے. ایک طرح ہم فضائل کے باپ کو دیکھتے ہیں تو پیغمبر کے جملہ نظر آتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا علی کے علاوہ جو میری بیٹی کا ہمسر بن سکتا, اس سے کہ میری بیٹی کائنات میں عظیم ترین منزل پر فائز ہے. مگر عزیزان محترم, کیا یہ تاریخ کی سچی حقیقت نہیں ہے کہ جس طریقے سے شہزادی اپنے فضائل میں بے مثال ہے اپنے مسائل میں بھی بے مثال ہے. آپ کو انسانی تاریخ میں انبیاء کی تاریخ میں کسی نبی کے حالات میں یہ بات نہیں مل سکتی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے گھر پر حملہ ان لوگوں نے کیا ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. پیغمبروں کے حالات میں یہ بات تو ملے گی کہ ان کے زمانے کے مخالفین نے ان کو اذیتیں پہنچائی, گھروں سے نکالا, پتھر مارے, ناسزا کلمات کہے. مگر آپ کو کسی نبی کے حالات میں یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے گھر پر حملہ ان لوگوں نے کیا ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. مگر یہ ہماری شہزادی کی منزل ہے. وفات پیغمبر کے بعد آگ لکڑی لے کر شہزادی کے گھر پر وہ لوگ آ گئے جو خود پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے. شہزادی سے مطالبہ کیا گیا کہ شہزادی آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں باہر نکال دیجئے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. اور شہزادی نے فرمایا تھا اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں. اللہ اکبر, کیا دنیا والے حسن حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا دنیا والوں نے, مدینے کے لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ یہ بچے پیغمبر کو کتنے عزیز تھے؟ اگر پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہو اور یہ ننھے شہزادے مسجد میں داخل ہو جائیں تو دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ پیغمبر خطبہ روک دیتے تھے, منبر سے اترتے تھے, بچوں کو اٹھاتے تھے, اپنے زانو پر بٹھاتے تھے, ایک زانو پر حسن کو بٹھایا, دوسرے پر حسین کو بٹھایا اور فرماتے تھے احب اللہ من حب حسینا, جو حسین سے محبت کرے گا وہ در حقیقت اللہ سے محبت کرے گا.
اور دنیا نے مدینے کے لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر مسجد میں سجدے کی حالت میں ننھا شہزادہ آیا اور پشت رسول پر بیٹھ گیا تو مالک دو جہاں کا حکم ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. اور پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہا, اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک کہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا. عزیزان محترم کتنا فرق ہے ان دو سجدوں میں, ایک سجدہ حضور نے مسجد میں کیا ہے جس میں حضور سجدے کے حالت میں ہیں پشت پر حسین بیٹھے ہیں, اور دوسرا سجدہ حسین ابن علی نے کربلا کی سرزمین پر کیا ہے. عالم یہ ہے میرے امام کا سر سجدے میں ہے, قاتل کی تلوار گر رہی ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم آل محمد کے. جب شہزادی نے فرمایا کہ اس گھر میں تو میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں, آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. عزیزان محترم, اور سچ کہا ہے مورخین نے کہ اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ جمع کی جاتی تو کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے. یہ منظر نہ نظر آتا کہ بیبیاں جن خیموں میں جمع ہیں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک خیمہ جلتا تھا بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. عزیزان محترم غور کیجئے گا, جب شبیر مرحوم کا انتقال ہوا لوگوں نے ان کے اولاد کو خاندان کے لوگوں کو پرسا دیا. ساری دنیا میں رسم بھی یہی ہے, حکم شریعت بھی یہی ہے کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو وہاں تعزیت کے لیے جایا جائے, تسلی کے کلمات کہے جائے. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے, مگر یہ کربلا کا میدان ہے. ایک طرف زمینیں گرم پر 72 لاشیں تڑپ رہے ہیں اور دوسری طرف بیبیاں جن خیموں میں جمع ہیں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے. ایک خیمہ جلتا تھا بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی, جب دوسرا خیمہ جلتا تھا تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا, خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی, بچے خوف کے عالم میں خیمے سے باہر نکل رہے تھے. اسی دوران میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ تیزی سے میدان میں قدم بڑھا رہی تھی. میں نے اس بچی کے قریب جانا چاہا مگر بچی نے مجھے دیکھ کر کہا اے شیخ میرے نزدیک نہ آنا. میں نے کہا بی بی میں کوئی نیا ظلم ڈھانے کے لیے نہیں آ رہا ہوں, آپ کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں. بچی نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے پوچھا بی بی اس بیابان میں نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا علی مرتضی رہتا ہے, قبر سے لپٹ جاؤں گی فریاد کروں گی وا جدہ. اے میرے دادا بابا کا زرنوں کے نیزہ پر بلند کیا گیا, اے میرے دادا گورے غریبہ میں بابا کا لاشا پڑا رہا, اے میرے دادا شمر نے تماچے لگائے,
اہل حرم فریاد کرتے رہ گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا بندہ ہماری اس مختصر مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, مرحومین کے درجات بلند فرما, حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما, ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما. شہزادی کونین ان کی اولاد کے دامن سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھنا, ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, اور روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرما. سورہ مبارک فاتحہ کی اور نماز وحشت کی التماس سے مرحوم مرحومہ یا مرحوم مرحومہ فرح ساجد بنت رضوان زیدی کے لیے سورہ مبارک فاتحہ اور نماز وحشت کی التماس کی گئی ہے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم شبیر علی خان اور حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے تمام مومنین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوندہ تجھے پنجتن پاک ام طاہرین چردہ مسلمین کا واسطہ مرحومہ فرح صاحبہ مرحوم شبیر علی خان اور شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما, ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما, انہوں نے دنیا میں جتنی عبادتیں کی جتنے کار خیر کیے ان سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما, حاضرین کو فردن فردن ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما, جو بیمار ہونے شفا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما, اس سزا خانے کی حفاظت فرما, جو لوگ سزا خانے کی خدمات انجام دے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.